اللہ کے درجت میں اپنے نبی علیہ السلام کو جب محروف فرمایا تو ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائشیں شروع ہو گئی. کبھی دشمن تنگ کرتا پار مکہ میں ہر طرح سے جب بعثت کا اعلان ہونے کے بعد ہر طرح سے نبی علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مکے سے باہر نکلنا پڑا مجبور ہو کر کے ان کے ظلم کی وجہ سے. بخار نے سمجھا کہ اگر ہم اس نور کو اور اللہ کے نبی کو اگر ہم دبائیں گے یا تکلیفیں پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام دب جائے, جو کہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے. تب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا اور اللہ نے یہ آیت نازل کی, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق, کہ بے شک ہم نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ, اور اس نبی کے ذریعے ہم اس دین کو پورا کریں گے. غلط کری ہے مشرکون, اگر سے کفار کو کتنا ہی پورا کرنا لگتا, ایک مشیت اللہ کی اور ایک مشیت بندوں کی. پھر بندوں میں بھی وہ بندے جو اللہ کے نافرمان اور راضی, انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے نبی کو ستائے تو اللہ کے نبی دین سے ہٹ جائے, لالچ تھی کہ شاید اللہ کے نبی دین سے ہٹ جائے. یہاں تک کہ پیشکش تھی کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیے ہم سے, ہم آپ کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر, دنیا کی جو دولت آپ مانگیں گے وہ سب دیتے ہیں, جو منصب آپ ہم سے طلب کریں گے وہ منصب بھی ہم دیتے ہیں, لیکن اس دعوت کیا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آپ یہ دعوت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سب جو عطا فرمایا وہی کافی ہے, جو کام اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے مقرر فرما دیتا ہے نبی کو, نبی اس کام اس کے اندر نبی کی مرضی نہیں, وہ کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کفار کتنی تکلیفیں کیوں نہ پہنچائے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواههم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یہ لوگ اٹھانا چاہتے ہیں, واللہ مدبر نور ہی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور پورا کرے گا. ولو کریہ الکافرون, اگر سے اس کو کفار کو کتنا ہی برا لگے. آج اس زمانے کے اندر مسلمان دعوت تبلیغ دین پر چلنا, آج چونکہ یوم آزادی بھی ہے, مسلمان جسمانی طور پر ہمیں آزادی ملی اور مسلمانوں نے اپنے لیے ایک ملک منتخب کیا, اور وہ ملک منتخب کرنے کے اندر ہمارے حضرت کی ملت حضرت علی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائی, علماء میں حضرت کی ملت نے سب سے پہلے کہا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس کے اندر مسلمانوں کا نظام حضرت قائم. الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا, لیکن ہم لوگ کیا اشکالات پیش کرتے ہیں, پاکستان بن گیا تو کیا فائدہ ہوا, ذرا یہاں سے باہر نکل کر دیکھیں پھر معلوم ہوگا پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی, جب ہم ہندوستان جاتے تھے تو وہاں پر جب یہاں کا معاوضہ کرتے تھے تو وہاں کے مسلمانوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ پاکستان نہ بناتے تو آج ہم کتنے ہوتے, 12 کروڑ یہاں اور 40-50 کروڑ وہاں. تو میں نے کہا کہ 50 کروڑ آپ لوگ کو کچھ کر کے دکھائیں, پھر ہم 12 کروڑ بھی کچھ کر لیتے, جب آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے. کیوں, وہاں پر جو نظام ہے وہ نظام ہے ہندوانا, وہ نظام ایسا نظام ہے جس کے اندر مسلمان مضبوط ہے. اللہ نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا, آزادی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا احسان, لیکن جن لوگوں نے اپنا خون دے کر کے جس ملک کو آزاد کرایا اور جس مقصد کے لیے آزاد کرایا تھا, افسوس اس مقصد کو ہم پیچھے چھوڑا ہے. مقصد اس وقت آزادی کا کیا تھا, پاکستان کا مقصد کیا, لا الہ الا اللہ, آج ہم نے اس کلمے کو پیچھے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی اور پریشانی اور ہر قسم کی آزمائش اور ابتلا کے اندر مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یوم آزادی منا لی, آزادی ہو گئی, آزادی اس چیز کا نام نہیں, ہم جسمانی آزاد ہوئے لیکن انگریز چاہتا تھا مسلمان جسمانی طور پر اگر سے آزاد ہو جائے ذہنی اس کو غلام بنا کر، اور آج مسلمان ذہنی طور پر غلام ہے۔ کس طرح سے؟ اگر انگریز یہ کہتے کہ تمہاری فلاح اس راستے میں، مسلمان فوراً تسلیم کر لیتا، وہ تسلیم کر لیتا۔ کس لیے؟ کہ وہ ذہنی طور پر غلام بن گیا۔ ذہنی کتاب میں واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہنر ایک ملک میں دوسرے ملک میں ہنر نہیں ہے تو وہاں کے بادشاہ اپنے رعیت میں سے کسی کو بھیجتے تھے کہ جا وہ ہنر ٹھیک کر کے آ جا۔ وہ ٹھیک کر کے آتے تھے، وہ اپنے ملک میں رائج کرتے تھے۔ تو بادشاہ کے ملک میں کوئی ہنر ایسا تھا جو دوسرے ملک میں تھا، تو وزیروں نے کہا کہ کسی انسان کو وہاں بھیجا جائے، وہ وہاں سے ہنر لے آئے۔ اس نے کہا نہیں، وہاں سے بلاؤ اس آدمی کو، اور وہ جتنی رقم مانگے گا ہم اتنی رقم اس کو دیں گے، وہ ہنر ہمارے آدمی کو ہمارے ملک میں سکھا کے جائے۔ تو اس سے وزیر نے کہا کہ بچہ یہ کیا بےوقوفی ہے، اگر ہمارا آدمی وہاں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ کہا جب وہ وہاں جائے گا اور ان کا معاشرہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے ان کے معاشرے سے محروم ہو کر ان جیسا ہو جائے، اور اگر ان کا آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے معاشرے سے محروم ہو کر ہمارے جیسا ہو جائے۔ آج مسلمان پڑھنے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا بنو گے؟ ڈاکٹر؟ کیا بنو گے؟ انجینئر؟ کہاں پڑھو گے؟ کہتے ہیں آف کورس چل رہا ہے۔ کہاں پڑھو گے؟ امریکہ جا کر۔ جب ہمارا مسلمان وہاں جاتا ہے تو ان کی معیشت، ان کی معاشرہ دیکھ کر کے وہ مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ دادا نے فرمایا کہ گوبر کے استھان کے اوپر اگر چاندی کا ورق لگا دے تو بیوقوف ہے وہ آدمی جو اس کے اندر انگلی مار کے نہیں دیکھتا کہ اس چاندی کے تھال کے نیچے گھر کی تھی۔ لوگ ان کا ظاہری انصاف کہتے ہیں اہل مغرب کیا، تو مولانا اتنی ایمانداری ہے، پاکستان میں تو چوری چوری ہے، وہاں تو لوگ اخبار رکھا ہوتا ہے، لوگ اخبار اٹھاتے ہیں پیسے رکھے چلے جاتے ہیں۔ دادا نے فرمایا جس کو جو ہے ہاتھی کا منہ کھانے کی عادت ہو وہ موتی کا منہ نہیں کھاتا، جس کو بڑی بڑی چوریاں کرنے کی عادت ہو وہ چھوٹی چوری کر کے کیا کرے گا؟ تو فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے کفر ہے سب سے بڑا ظلم ان کے ساتھ یہی ہے، چاہے دنیا میں وہ جتنی بھی جائے نیکیاں کر لیں۔ نیکی کی مثال والے صاحب دیتے ہیں کہ ایک سفر ہے، اگر سفر کے دائیں طرف ایک لگاؤ گے تو سفر کی قیمت بڑھے گی، اگر دائیں طرف لگاؤ گے تو سفر کی قیمت بڑھے گی۔ ان کے پاس جب کلمہ ہی نہیں ہے تو کتنی نیکیاں کر لیں، ان کی نیکیوں کا کیا حصہ ہو چکا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ملک تو بن گیا لیکن یہاں اسلام کہاں ہے؟ یہاں الحمدللہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اکثریت سفید بیچ ہے۔ پوچھو بھائی کیا، کس کے لیے محنت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ بھائی کیا محنت کرتے ہو؟ کہ اپنی اولاد کے لیے مولانا کچھ بنا کر کے جائے، کچھ ان کے لیے کر کے جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ مکان بنا کر کے جاتے ہیں، اولاد مکان گرا دیتی ہے، وہاں پیسوں کا بڑا کھول دیتی، تو اب کیا ماں باپ کا قصور مانا جائے گا؟ ہر انسان کیا کہتا ہے، ماں باپ نے تو تجھے گھر دیا تھا، تم نے گھر خود تباہ کر دیا۔ تو جن علماء نے اس کے اندر خون دیا، جن لوگوں نے خون دیا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے تو ملک اس لیے دیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام ہو، اسلامی نظام قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہو۔ ہم نے اس کو برباد کر دیا، ہم نے اس کو برباد کر دیا، حالانکہ سب سے پہلے جو جھنڈا لہرایا گیا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا، اور جس وقت پاکستان تقسیم ہو رہا تھا اس وقت صوبہ سرحد والے پاکستان کے حق نہیں تھے۔ اعظم نے وقت پیش آیا حضرت رقیب الملک کے بعد کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، حضرت رقیب الملک نے فرمایا میں وقت بھیجتا، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت نے وقت بھیجا کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بھیج جائیں۔ ان لوگوں نے علماء کی بات پر پاکستان کے ساتھ رحاب کیا۔ لہذا پاکستان کی آزادی یہ کسی ایک انسان کے بطور ملت نہیں، یہ ایک ایسا کاروبار تھا جس کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹا انسان سے لے کر ایک عالم تک ہر ایک میں قربانی ہے، لیکن آج اس قربانی کا خبرہ الٹا ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا الٹا ظاہر ہو رہا ہے؟ آج علماء کو تعلق تشریح دی جاتی ہے کہ یہ پاکستان میں دشمن بن گئے، جنہوں نے خون دیا اس ملک کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے ملک کے لیے, آج ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ملک کے دشمن ہو گئے, وہ ملک کے دشمن کہا تو آج مدارس کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہو گئے. کتنے مدارس ہیں جن کے اندر رینجر لگی ہوئی, کتنے مدارس ایسے جن میں فوج ہے لیکن کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں رینجر نہیں, کتنے کالج ایسے ہیں جو صبح کھلتے ہیں تو پولیس کی موبائل وہاں نہیں کھڑی ہوتی, کوئی کالج ایسا نہیں. الحمدللہ جہاں پر قال اللہ قال رسول ہوگا وہاں انصاف ضرور ہوگا, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا, تو جہاں نبی کی باتوں کو دہرایا جائے گا نبی کی بات دکھلائی جائے گی. اس کے لیے میں کہتا ہوں جتنے کالج جتنی یونیورسٹیاں لوگ کہتے ہیں ہم وہاں علم حاصل کرنے جاتے ہیں, آپ علم حاصل کرنے نہیں جا رہے, علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حاصل فرمایا. آج ہم یورپ میں ہمارے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو ایسا بٹھا دیا, یہ ایک فن ہے اور فن کی قیمت ہوتی ہے, علم کی قیمت نہیں ہوتی. بات سمجھ آئے گی, فن کی قیمت ہوتی ہے. ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے, ہم ڈاکٹر نارمل ڈاکٹر بن گیا, اس سے پوچھا جائے تمہاری تنخواہ کتنی ہے, وہ کہتا ہے 10,000 مل گئے, اب تم کیا کر رہے ہو, اب میں احساسیت کر رہا ہوں, کتنی کر رہے ہو, تنخواہ 20,000 ہو گئے, کیوں قیمت علم کی لگ رہی ہے, وہ علم کس کام کا جس کی قیمت لگ رہی ہے, وہ علم نہیں فن ہے. انسان کے پاس ایک فن ہوتا ہے, وہ اس فن سے آگے کا فن سیکھتا ہے, اس لیے سیکھ رہے تاکہ میرے فن میں مجھے کچھ اور ملنے لگتا ہے, لیکن علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا, اور جب نازل فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال ابلوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام دکھلائے, اور پھر فرشتے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا تھا وقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه, اللہ نے فرمایا میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا قال هو تجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء, یا اللہ یہ کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں, یہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے, ایک دوسرے سے لڑیں گے مریں گے خون بہائیں گے, اور ہم ونحن نسبح بحمدک وہ اللہ ہم تو تیری تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں کیا ہم کافی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, دیکھو یہ فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, پیدا کروں گا نسخہ ناپاک سے لیکن اس مقام تک پہنچاؤں گا جہاں جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آگے اگر میں کیا تو میرے پاؤں پہ. اللہ نے نورانی مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس خاکی مخلوق کو اللہ نے وہ اس کا عطا فرمایا کہ اگر اللہ کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک نور نہیں پہنچ سکتے. معراج میں کیا ہوا تھا, جبرائیل علیہ السلام کے ذرات المنتہا تک جب پہنچے تو کیا تھا, یا رسول اللہ اگر اس سے آگے گیا تو میرے گھر چل جائیں گے, میری پہنچ یہاں تک ہے, اب اس سے آگے آپ کا سفر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اللہ تعالیٰ تو باتے ہو علم آدم الاسماء, ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, ثم عرضهم على الملائکۃ, پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کہا پیش کیا تو فرمایا فرشتوں جتنے نام میں نے سکھائے اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو, تو فرشتوں نے کیا کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یا اللہ تو پاک ہے تو نے ہم کو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں نے ہاتھ باندھ تو جس جہاں جس مسجد میں جس مدرسے میں جس زمین پر اللہ اور اس کے نبی کا نام دیا جاتا ہے اصل علم وہ ہے, اصل علم کی جگہ وہ ہے, باقی سارا فن ہے, پیسہ اور پیسہ کمانے کا طریقہ ہے. آپ کسی مدرسے کے اندر چلے جائیں, کسی شیخ العزیز کے پاس چلے جائیں, آپ اس سے پوچھیں آپ کو کیا تنخواہ مل رہی ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بعد جو میں کورس کروں گا اس کے بعد میری تنخواہ بڑھ جائے گی, کیونکہ حدیث کے اندر وہ جتنا جاتا ہے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بالکل رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مدرس حضرت حکیم الامت حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بنا کے بھیجا, اور حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے, دادا سے یہ روایت میں نے خود سنی, فرمایا کہ شاداب آپ دادو دیوبند جو آج سمجھا جاتا ہے دیوبندیوں کا سب سے بڑا گھر دیوبندی دیوبند کسی مطلب کا نام نہیں دیوبند جو ایک جگہ کا نام ہمارا مطلب ہماری جو وہ نبی علیہ السلام کو سراب کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے دیوبند نام ایک وجہ تشہیر بن گیا کہ یہ لوگ دیوبندی ہے حالانکہ یہ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے لیکن اللہ نے اس جگہ میں اتنی برکت رکھی کہ وہاں سے جو لوگ نکلے اللہ تعالیٰ نے شرق غرب یورپ شمال جنوب اللہ نے اس سے وہ کام لیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کرے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بکنی رحمت اللہ علیہ سے حضرت نے پوچھا کہ حضرت کی مرمت حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ کہ شاہ صاحب آپ کو صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا بنا رہا ہوں جہاں پر جتنے نام رکھوائے اس سے زیادہ تھے دارالحدیث پہ حدیث پڑھنے والے مولانا آپ کو وہاں کا صدر مدرس کرا رہا ہوں کیا تنخواہ دیں گے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حضرت چلے گا کر پڑھاؤں گا لیکن کبھی تنخواہ نہیں دوں گی. اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو 20,000 کماؤں گا, اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لیا تو میں 40,000 کماؤں گا, اور اگر میں نے پاسٹ کر لیا تو میں 50,000 کماؤں گا. دنیا کے فنون میں تو اللہ نے کمائی کا معیار رکھتا ہے لیکن دین کے اندر کمائی کا معیار نہیں رکھتا. اسی لیے وہ علم ہے کہ علم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کرنا ہے. بہرحال بات یہ تھی کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اسلام کے نام پر, اور اس ملک کے لیے جتنی مسلمان قربانیاں دے سکتے تھے مسلمانوں میں اتنی قربانیاں تھیں. جب قافلے وہاں سے آتے تو سکھ اور ہندوؤں کے ہاتھوں سے جو لٹے تھے, میں اپنی کتاب کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایسی ٹرین پہنچی وہاں سے لٹ کر کے. آج مسلمان تو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ملک مل گیا بس اب تو ملک ہمارا ہے, کہ ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کے جسم پر ایک دھاگا بھی نہیں چھوڑا تھا تو پورے گاؤں پہ اعلان کیا گیا ایک ایسی ٹرین آئی ہے کہ مسلمان عورتوں کو تنگ آنے کے لیے کپڑا چاہیے, جس کے گھر میں ایک دوپٹہ بھی ہو وہ ایک دوپٹہ بھی دے دے کر جاتے ہیں. آج اس پاکستان کے اندر علماء کا مذاکرہ آیا ہے, علماء کو حقیق سمجھا جا رہا ہے, لیکن یہ پاکستان کا وجود جو وجود اللہ نے عطا فرمایا یہ حضرت حکیم الامت اور حضرت وہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان علماء کی تابش اور ان علماء کی محنت تھی جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. اگر ہم نے آج اس میں اسلام داخل نہیں کیا تو ہمارا قصور ہے, ان کا جو کام تھا انہوں نے کر دیا. تو بات اس پر شروع ہوئی کہ ظاہری آزادی تو ہمیں نصیب ہو گئی لیکن ذہن ہم غلام بن گئے. اگر اہل مذہب کے ساتھ اس سود کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تو ہم نے مان لیا کہ ہم سود کے بغیر ہماری فلاح اور کامیابی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جو سود کھاتا ہے سود کھانے والا سود کھلانے والا سود لکھنے والا سب کے سب گناہگار ہیں, اور اتنا سے اتنا گناہ سود کا فرمایا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. سود کا اتنا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا, فرمایا جو سود کا کام کرتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اب ہم مسلمان ہو کر کے ہم سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہا. ترقی کا معیار جب ایک انسان ایک دکان بناتا ہے, بچوں کی دکان کھولتا ہے, 10,000-15,000 روپئے کا سامان ڈالتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے ایک اپنے دماغ میں ایک چیز بناتا ہے کہ اس دکان کو میں اس طرح چلاؤں گا, اتنا سامان ڈالوں گا, اتنی محنت کروں گا, اس سے مجھے اتنا نفع ہوگا. کرتا ہی نہیں ہے سب, چاہے ایک بچوں کی دکان ہو, چاہے ایک چھوٹا سا کاروبار ہو, ایک چھوٹا سا کام ہو, یا ایک طالب علم ہے وہ علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے, یا ایک شخص ہے وہ فن حاصل کرنے کے لیے کالج جاتا ہے, تو وہ بھی اپنے ذہن میں کیا کرتا ہے کہ میں جاؤں گا یہ تعلیم حاصل کروں گا, اس طریقے سے مجھے جب میرے پاس یہی افراد آ جائیں گے تو پھر میں نوکری تلاش کروں گا, پھر مجھے اتنی سیلری ملے گی, اس کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا. تو جب انسان ایک معمولی سا کام کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اس فن کے واقف لوگوں سے واقفیت پیدا کرتا ہے، اگر وکیل ہے تو وکالت کے شعبے میں جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تو بغیر علما کے چلے، اگر یہ سوچے کہ علما کے بغیر چل جائے گا تو علما کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ جنہوں نے قربانیاں دی اور جس کرنے کی بنیاد پر اس ملک کو کی بنیاد قائم ہوئی، اگر اس کرنے کو چھوڑا جائے گا تو مسلمان 50 سال سے زائد ہو گئے، مسلمان کیا ہے؟ پیچھے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا، ہم نے سوچا اب تو ہم آزاد ہیں، اب ہم آزاد جسمانی طور پر آزاد ہیں، ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ اگر اہل مغرب ایک دھمکی دے دیں تو مسلمان سمجھتے کہ اہل مغرب نہیں ہے، وہ اسرائیل ہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا پورا پاکستان مر جا تو سب سے نہ مر جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ مولانا کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہماری جان ان کے ہاتھ میں نہیں دی، اللہ نے ہماری جان ہمارے ہاتھ میں دی، اللہ نے ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اللہ نے ہماری معیشت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، رزق کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ جب اللہ ایک کتے کو رزق دے رہا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ عام ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے بار بار ہر جمعے میں سنائی دیتی ہیں، لیکن آج اس لیے بار بار سناتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بھائی ادھر آگے آتے ہوئے ہیں، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، تاکہ جو مجھے کی طرف کھڑے ہیں وہ لوگ اندر آ گئے، تھوڑی تھوڑی اثر کرے اپنی اپنی جگہ سے، بندی کی کوشش نہ کرے۔ جس کو جہاں انسان بی ایس کیا کر کے آئے کہ پہلی سب میں نماز پڑھو، لیکن پھر جگہ جہاں مل جائے وہاں نماز پڑھے۔ اور دادا نے فرمایا اگر پہلی سب میں خود کھڑا ہے اور کوئی عالم آ گیا تو فرمایا اگر یہ سب پیچھے ہٹ جائے اور تعلیم کو جگہ دے دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا ہو رہا ہے، ایک صف اول کا اور ایک تعلیم کے احترام کا، ایک صف اول کا ثواب کیونکہ یہ نیت کر کے آیا تھا اور پہلے آیا اور آ کر بیٹھ گیا، فرمایا آپ، اور دوسرا ثواب فرمایا اس تعلیم کے احترام کا۔ لہٰذا جب تھوڑی تھوڑی سی حسد سے بسر ہو جائے، ہماری روزی ہمارا رزق، اگر ہم نے یورپ کی بات نہ مانی ہے، مغرب کی بات نہ مانی تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا، مولانا ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، آپ کو کہاں کی سوچتے ہیں؟ کہاں کی نہیں، ذرا سا اللہ کے بارے میں سوچو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اہل مغرب تمہیں رزق دے رہے تھے، بولو بھائی ماں کے پیٹ سے ہے مغرب نے جس لگائی تھی جس سے روزی مل رہی تھی، جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر جب انسان کو خود بھی احساس نہیں تھا کہ مجھے کون پال رہا ہے، اس وقت سوچ لو تو اس وقت روزی دے رہا تھا، وہ دنیا میں بھیجنے کے بعد آج روزی نہیں دے گا۔ حضرت شیخ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بتایا حضرت میں افغانستان میں رہنے والا ہوں، کہا ہمارے علاقے میں حضرت سور بہت تھے، سور وہ اکثر ایسا ہوتا تھا گاؤں دیہاتوں میں، ایسے ہی واقعات ہوتے تھے، کہا حضرت ہمارے کھیتوں میں آ جاتے تھے، اوپر سے جائے گلتے تھے، کہا حضرت ہمارے کھیتوں میں آتے تھے اور ہمارے کھیت فصل تباہ کر دیتے تھے، تو ہم نے ایک دفعہ گاؤں والوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ان کو جمع کر کے ایک جگہ چاروں طرف ان کے لکڑیاں رکھ کر ان کو جلا دیں، تاکہ نہ یہ رہیں گے ورنہ تنگ کریں گے۔ تو میں کہا حضرت میں بھی اس مرضے میں تھا، ہم نے سارے سورج جمع کیے، ہٹا ہٹا کر کے ایک جگہ جمع کیے، جمع کر کے ہم نے لکڑیاں رکھ کر کے آگ لگا دی، تو کہا جب جلنے لگے سورج تو ان کو تکلیف ہوئی تو بھاگنے لگے، تو کہا حضرت میں نے دیکھا ایک سورج اچانک جب اس کو آگ لگی اور تکلیف ہوئی تو وہ بھاگا، اور بھاگ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک چیز ماری، اس نے کہا حضرت اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا آسمان پر جھوٹ تھی، اس کی چیز کے بعد بادل آئے اور بارش برسی اور ساری آگ ختم ہو گئی۔ سردا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں جو اللہ ایک سور کی آگ کو رائے گا نہیں کر سکتا، وہ سور جب جیتتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے بارش بھیج دیتا ہے آسمان سے، کیا مسلمان اللہ سے رزق مانگے گا؟ اللہ ہر کو رزق نہ پاتا، آج یہود و نصارہ نے میڈیا کے ذریعے ہمیں اتنا وہ کر دیا کہ اگر کھیت ہوگا تو ہمیں روزی ملے گی، اگر ہمارے درختوں پہ پھل آئے گا تو ہم کھائیں گے، ورنہ کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت درختوں کی محتاج نہیں ہے، اللہ کا فضل درختوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فضل اہل بغیر کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فضل کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہتے ہیں، وما من دابت في الارض الا على الله رزقها، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خالی ہے انسانوں تمہارا نہیں، دنیا میں جتنے چوپائے چلنے والے جتنے حشرات الارض ہیں ان سب کا رزق کس کے دن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دن میں رکھا ہے۔ شاید نے فرمایا دیکھو اللہ نے بھائی کا رزق بھائی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بیٹے کا رزق باپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا، کیونکہ باپ کیا ہے؟ تعصب سے بات نہیں ہے، کبھی بیٹا اتنی تکلیف دیتا ہے کہ باپ گھر سے نکال دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ آخر اللہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آپ کر دیا، تو فرمایا باپ کے دل میں بھی ہے، بھائی کے دل میں بھی ہے کہ بھائی ناپا توڑ دیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ رزق باپ کے ہاتھ میں رکھتے تو باپ جب آپ کرتا تو کہتا میں اس کی روزی بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا روزی کا وعدہ میرا ہے، روزی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ پاگلوں کو روزی عطا فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاگل کی کوئی کھیتی ہے، کوئی فیصلی ہے، یا وہ کسی سے تجارت کر وہ کر کے آیا کہ مجھے روٹی ملے گی، تو دو دن بھوکا پھرتا ہے پھر بھی لوگ اس کو پکڑ کے بٹھا کے کھلاتے ہیں، حالانکہ پاگل کو ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے کھانا لگ ہے یا بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو لقمہ اللہ نے پہنچانا ہے اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، لوگ اس کو بٹھا کے پکڑ کے مار کے پھر کھلاتے ہیں، اور وہ ہم زیادہ عقل مندوں سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے، ایک پاگل کو چار چار پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو روٹی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، آج ہمارا اعتقاد کہاں چلے گیا؟ آج ہمارا اعتقاد کس چیز پر ہے؟ ہمارا اعتقاد تجارت کے اوپر، ہمارا اعتقاد ہماری فیکٹری کے اوپر ہے، ہمارا اعتقاد ہماری نوکری کے اوپر ہے۔ اگر نوکری ایک ذریعہ ہے، نوکری ایک ذریعہ ہے، اللہ نے بے شک وعدہ فرمایا کہ روزی میں دوں گا، لیکن فرمایا ہاتھ پیر تم مارو، لیکن کیا فرمایا؟ اتنا ہاتھ پیر مارو جتنے کی میں اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم روزی کے چکر میں حلال و حرام کی نہیں چھوڑ دو۔ ہمارے استاد، ہمارے استاد رہے حضرت مولانا علی صاحب، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت ایک انسان چوری کرتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، کتنا دماغ لگاتا ہے کہ کس طریقے میں چوری کی جائے گی، پھر کتنے دن سوچتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اس گھر پہ کودتا ہے، کودنے کے بعد دروازہ توڑتا ہے، سامان نکالتا ہے، چوری کرنے میں اتنی محنت، جتنی حلال کمائی میں نہیں اس سے زیادہ خطرہ اس کے اندر، پھر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی کمائی شریعت کہتی ہے اس کی کمائی حرام ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنا ایک اشکال پیش کیا ہے۔ تو ہمارے استاد الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضر جوابی بہت عطا فرمائی، فرمایا کسی نے حرام قرار دیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اگر تو اپنی ماں یا بہن کے پاس جائے تو اللہ نے حلال قرار دیا، حالانکہ چیز دونوں جگہ برابر ہے، لیکن جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال، اور جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام، اللہ کا بچہ ہم اللہ کی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری بھائی، ہماری تجارت، ہم جو کھاتے ہیں وہ کس پر موقوف ہے؟ دکان کے اوپر، اگر دکان نہیں ہوگی تو ہم کھائیں گے کھاتے ہیں، لوگ دعا کراتے ہیں، مولانا دعا کر کے ایک فیکٹری ہے دوسری بھی لگتا ہے، تو میں نے پچھلے سے دو تین دن میں پہلے کہا تھا یہ دعا مت کرو کہ ایک فیکٹری ہے دوسری لگتا ہے، یہ دعا کرو کہ اللہ جو روٹی ہے اس کے اندر بچہ اللہ فرما دے، اگر برکت ہوگی تو ایک چھوٹی سی دکان میں بھی اللہ تعالیٰ پورے گھر کی کفالت کر دے گا، تو اگر برکت نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں آج لوگوں کے پاس ایسے لوگ کم نہیں ہیں کہ جن کو الحمد للہ پاکستان میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کی دس دس فیکٹریاں ہیں، لیکن جن میں آدھی روٹی کھانا نصیب نہیں ہے، کیا ایسی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سیما ابال کر کے آپ اس کو ملبل کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کا صرف پانی پی سکتے ہیں، آپ کو میدے کا کینسر، آپ کو بھلا کس کا کہتا ہے؟ الحمد للہ کہ یہ بنا نظیر تم صالحات اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا، جس جب کھانا چاہتے ہیں جو کھانا چاہتے ہیں جتنا کھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اللہ کا یہ احسان کم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفر کیا، آج کیا ہے؟ آج ہمارے اندر کفران نعمت حد سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے کھانے کے لیے لیکن پھر بھی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور دے. یہ عادت جس کے اندر تھی، یہ عادت بنی اسرائیل کی، آج مسلمانوں کے اندر عادت یہ منتقل ہوئی. اللہ نے دیا، قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نازل کردہ کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی. آج کہتے ہیں عادت ہم نے کہاں سے آئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود یہود والنصارى، یہود والنصارى کو اپنا دوست سمجھنا. آج مسلمانوں میں سستی گاڑی، آج ان کی عادتیں ہمارے اندر آئی ہیں کہ اللہ نے جب من و صدرہ نازل فرمایا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر صبر و صلاح نہیں کی. چاہے اللہ، اور ہمیں دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، اللہ نے فرمایا من و صدرہ تو مل رہا ہے، انہوں نے کہا اللہ اس پر ہمیں صبر نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر صبر نہیں ہے، ہمیں اور عطا فرما. اللہ نے جتنا عطا فرما یہ کیا کرتے تھے؟ اس کو ذخیرہ کر دیتے اور پھر مانگنے بیٹھ جاتے تھے، اللہ ہمیں اور عطا فرما. آج یہ عادت یہود و نصارہ سے خود کی وجہ سے مسلمانوں میں منتقل ہو گئے. کیا مسلمان کیا جاتا ہے کہ ایک سال کا میرے گھر کے اندر اتنا پیسہ ہو کہ ایک سال تک مجھے کوئی فکر نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب چڑیا صبح نکلتی ہے خالی پیٹ نکلتی ہے، جب شام کو واپس آتی ہے تو پیٹ بھر کے آتی ہے، لیکن اگلے دن کی فکر اس کو نہیں ہوتی. جس لیے اس کو یقین اللہ تعالیٰ نے شام تک پیٹ بھر دیا، جب کل اٹھوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا. لیکن آج مسلمان مومن عقل رکھتے ہوئے اتنا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں رکھتا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بنا مانگے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا. جب یہ آزا بن رہے تھے کسی کو خبر تھی؟ بولو بھائی، پتا چل رہا تھا کہ میری آنکھ بن رہی ہے، میری ناک بن رہی ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی اس کو پتا نہیں ہوتا. دادا نے فرمایا دیکھو جس بچے کو خبر نہیں تھی اللہ نے اس کو اتنا حکیم بنایا کہ سنو آنکھیں برابر بنے. یہ نہیں کہ ایک آنکھ اتنی بڑی اور ایک آنکھ اتنی چھوٹی تھی. ناک اللہ نے جتنی پیاری بنائی، اللہ نے کان برابر بنائے. فرمایا سوال نہیں کیا، بلا سوال کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہاں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، الحمد للہ اللہ نے بلا سوال کے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا. آج ہم تجارت کرنے کے بعد تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا احسان ہے 10 لاکھ روپے آ گئے. لیکن اسلام اور ایمان کے اوپر کون ہے جو شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا دیکھیں، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا. یا اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جس اللہ کے لیے اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا. اللہ کے نبی نے صرف کھلانے پلانے پر موقف نہیں رکھا کہ یہاں تک کفایت ہے بس کھلا دیا پلا دیا، وجعلنا من المسلمین. ارے تمہیں مسلمان بھی تو بنایا. سب سے پہلا شکر کس بات کا ہے؟ کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تم نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کم شکر کی بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پر اس وقت مسلمان بھی ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہے. اللہ نے اس گناہ کے ماحول سے نکال کر ہمیں نیک ماحول اور مسجد کا ماحول عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر نیکی ہو جائے تو اپنی طرف نظر نہ کرو، ماں باپ کا من اثر دل پر من اللہ. اگر نیکی ہو گئی تو کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك. اور اگر گناہ ہو جائے تو تمہارے نفس سے پتا چلے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں؟ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تیرے احسان ہے تمہیں میں مسلمان بنایا. آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر ایسے عقیدے کے کمزور مسلمان بھی ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں, جو ان کو شرم آنے لگتی ہے کہ ہم مسلمان کیوں. یہ وہ نعمت ہے دوستوں, یہ کیا ہے, زندگی کتنے دن کی ہے, 7 سال 70 سال, لیکن یہ وہ کارڈ ہے دنیا کے اندر, دنیا کے بینک کارڈ دیتے ہیں انسان کو, کہتے ہیں یہ ویزا کارڈ ہے, یہ ماسٹر کارڈ ہے, کیا فائدہ ہے اس کا, آپ عمرے پر جائیں, آپ وہاں اس کارڈ کو اسکریچ کریں, آپ کے لیے وہاں پیسے نکل آئیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ایمان کا کارڈ عطا کر رہا ہوں, دنیا میں اس کی مدد کر لو, آخرت کے اندر جب ان کو چارج کرو گے سب نیچے وہاں پہ یہاں اس کی قیمت بتا نہیں سکتے. ایسے مسلمان عقیدے کے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے حضرت آج کیا کہتے ہیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا فرض تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دولت ادا فرماتے, ہمارا حصہ یہاں نہیں ہے. مسلمان کس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, میں وبا خلق الجن والانس سے ڈال گیا حضور, ہے جنات اور انسان, میں تجھے کس لیے پیدا کر رہا ہوں, اپنی رضاجت کے لیے پیدا کر رہا ہوں. کیا مطلب, لیعبدون کا ترجمہ تمام مفسرین نے کیا, لیعبدون کے ساتھ کہ تو میری معرفت حاصل کر لے. آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی بات پر اللہ پر ایمان لا رہا, یہ کس چیز کی دلیل ہے جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں. وہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گیا لیکن اس کو اپنے ایمان کی قیمت کا احساس نہیں ہے. دادا نے ایک دفعہ واقعہ سنایا, تو میں ایک مرغا بھوکا گھوم رہا تھا کچرے میں, تو اس کو اچانک ایک ہیرے کا ٹکڑا نظر آیا اتنا بڑا, تو وہ مرغا کیا کہنے لگا, اے اللہ کاش یہ گندم کا دانہ ہوتا تو میں کھا کر پیٹ بھر لیتا. تو میں ایک عقل مند دیکھ رہا تھا, اس نے کہا ظالم مجھے اگر اس کی قیمت پتا ہوتی کہ اس ہیرے کے اتنے سے ٹکڑے کو تو بیچ دے تو کتنے ٹرک تو گندم کے خرید سکتا ہے, لیکن فرمایا اس کی عقل جہاں تک تھی وہ وہیں تک دیکھ سکتا تھا. فرمایا اسی طریقے سے ایمان کی قیمت ہے کہ اہل ایمان اور ایمان کی قیمت وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتا ہے, جن کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کیا ہے, اللہ نے کیا دیا ہے, اہل یورپ کے پاس دیکھیں مولانا کیا کیا چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبرت کی بات ہے, یہ واقعہ کسی میں کتاب سے نہیں سنا رہا, یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. حضرت عمر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, کس پر, کھجور کی چٹائی کے اوپر. حضرت عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے پل پر کھجور کی چٹائی کے نشانات موجود ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہا جائے یا رسول اللہ تو درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے, لازم, ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کی تھی کہ جب میرا نام آئے اور جو شخص مجھ پر درود نہ بھیجے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کو برباد کر دے, لہٰذا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کر کس طرح خود کیا آرام کی چیزیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کچھ سہولت اور آرام کا راستہ پیدا فرما دے. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, فرمایا عمر ان کا جتنا حصہ ہے وہ دنیا میں ہے اور میرا جتنا حصہ ہے وہ آخرت میں, اور میں اپنا آخرت کا حصہ اللہ کو دنیا کے اندر لینا نہیں چاہتا, ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ کے نبی اگر اللہ سے مانگتا ہے اللہ عرش سونے کا بنا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے اپنے نبی کی بات کو ڈالتے تھے, ارے آپ سے آپ کا بچہ ہم سے ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے ابا یہ کھلونا مجھے پسند ہے, آپ کیا کرتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسی وقت اس کو کھلونا لے کر کے دے دیتے ہیں, ہم سے آپ کے بچے کی ایک کھلونے کی فریاد کی ڈالی جاتی, اگر اللہ اللہ تعالیٰ تو قادر و مطلق ہے اور اس کا نبی اللہ کو اتنا پیارا ہے اتنا پیارا تھا اللہ کا نبی اگر چاہتے تو کیا وقت باہر سونے کا نہیں بن سکتا تھا, لیکن صحابہ کیا تھا غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں پیٹ سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن صحابہ کیا اللہ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ یا اللہ ہم جو اپنا پھل وہاں چھوڑ کر کے آئے یا اللہ اس سے برکت عطا فرمائیے گا, ہمارے پھلوں کی حفاظت کیجیے گا, ہمارے درختوں کو سکھنے نہ دیجیے گا, ہم پر ظاہر فرمائیے گا. صحابہ کے سامنے جو زندگی تھی وہ آنے والی زندگی تھی, یہ دنیا کی زندگی تو ہر انسان جی رہا ہے. اس سورج سے نفع کافر بھی حاصل کر رہا ہے, بولو بھائی کافر حاصل کر رہا ہے یا نہیں؟ اس چاند سے نفع کافر بھی حاصل کر رہا ہے, مسلمان بھی حاصل کر رہا ہے. اس سمندر سے نفع کافر بھی حاصل کر رہا ہے, مسلمان بھی حاصل کر رہا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو چیز دشمن اور دوست دونوں کے درمیان میں ہو وہ دوست کی امتیازی شان نہیں ہو سکتی. امتیازی شان ہے اگر آپ کا ایک دشمن آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کے سامنے بھی کھانا رکھتے ہیں, ایک انسان سخی ہے وہ دشمن کے سامنے بھی کھانا رکھ رہا ہے, دوست کے سامنے بھی رکھ رہا ہے. تو دوست پوچھتا ہے میری امتیازی شان کیا ہے کہ جو میری اور تیری دوستی کا امتیاز ہو. تو دوست کیا کہتا ہے, تیری اور میری دوستی جب کھا لے گا تو تم میرے گھر میں آ جائے گا اور دشمن کھا کے چلا جائے گا. تو جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی, اللہ نے فرمایا کہ کفار کی زندگی یہی ختم, ان کا جو حصہ ان کو یہی مل گیا, یہ چاند پر پہنچ گئے, آسمانوں میں اڑ گئے, انہوں نے چند لوہے کی چیزوں کو جوڑ کر کے تمہیں محروم کر دیا اور تم محروم ہو گئے. پس جب تم جنت کے اندر آؤ گے, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ کسی دن پر اس کا گمان نہیں گزرا, کسی آج میں وہ نعمتیں دیکھی نہیں, کسی کانوں نے ان نعمتوں کی تعریف نہیں سنی, اور کسی دن پر اس کا وسوسہ بھی نہیں گزرا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی. تو صحابہ غزوہ خندق سے خندق کھود رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یہ اللہ دنیا کا عیش تو سب کو مل رہا ہے, کافر بھی عیش پہ مسلمان بھی عیش پہ, لیکن یا اللہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یا اللہ آخرت کا عیش اصل عیش ہے. اس لیے کیونکہ آخرت کی زندگی ابدن ابدن, کفار کو اگر حصہ مل رہا ہے دنیا کے اندر, آج مسلمان محروم ہو رہے ہیں کہ کفار کو تو مولانا کیا بات آتا فرمان, دیکھیں ان کیا کی بلڈنگیں دیکھیں, ان کیا کی زمین دیکھیں کتنی ہری بھری ہے, ہر طرف ان کی ہریالی ہریالی ہے. اللہ نے ان کو ہریالی دنیا میں دے دی, ہماری ہریالی اللہ نے جنت میں رکھی, کہ جب تم جنت پہ آؤ گے, لیکن ہم آرمان جنت بھی نکلیں, ہم ان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا. اگر ہم اعمال کریں تو اللہ نے وہ چیزیں تیار فرمائی ہیں, وہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, کہ ان چیزوں کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آخرت کی جنت کے حور صرف اس دنیا کے اندر ڈھانک لے, اس دنیا کے اندر اس کی چمک کی ایک کرن آ جائے تو اس دنیا کی ساری روشنی مطلب پڑ جائے گی. اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی, لیکن اس کا وعدہ کس پر پایا فرما, اس کا وعدہ ان سب چیزوں کا وعدہ تمہارا تقویٰ کے اوپر اور دین کے اوپر. تم دین پر جتنے مضبوط ہو گے, آج کفار کی کیا خواہش ہے کہ مسلمانوں کو دین سے کسی بھی طریقے سے دور کر دیا جائے, ان کو معیشت سے اتنا بند کر دو, اتنا بند کر دو کہ یہ مجبور ہو کر کے دوسروں کی طرف دیکھے رہے, کہ اللہ کی طرف سے ان کی نظر ہٹ جائے اور ہماری طرف ان کی نظر ہو جائے. آج یہود اور سارا کے جتنے ادارے ہیں, جتنے بھی عالمی ادارے ہیں, ان کی نظر کس چیز کے اوپر ہے؟ اس چیز کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کی نظریں اللہ کے اوپر سے ہٹ کر کے ہماری طرف لگ جائے. اگر ہم امداد دیں گے تو تمہارا ملک چلے گا, اگر ہم امداد نہیں دیں گے تو تمہارا ملک ساتھ میں چلے گا, اگر ہم تمہیں امن دیں گے تو تم امن سے رہو گے, اگر ہم تمہیں امن نہیں دیں گے تم امن سے کہاں سے رہو گے؟ امن اور چین اور سکون اللہ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں ہے, کفار کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خوب کان کھول کر کے سن لو کہ تمہارے دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد کے اندر ہے. دادا نے فرمایا مفسر عظیم علامہ رشید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ بذکر اللہ کے اندر جو با ہے یہ با مانا فی کے, یعنی اللہ ہی کی یاد میں چین ہے. آج مسلمان سوچتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں مولانا, بے اشکال ہوتا ہے مولانا, ہم جمعے میں بھی تو آتے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم زکات بھی دیتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, ہم ہر فریضہ ادا کرتے ہیں, پھر بھی ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. ایک درجہ تو وہ ہو گیا جو مسلمان ہیں جو بالکل ہی عمل نہیں کرتے. چلو وہ تو کہیں گے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تب سکون ملے گا. اب ایک ایسا طبقہ آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکات بھی ادا کر رہے ہیں, اور ہمیں چین پھر بھی نہیں ملتا, سکون پھر بھی حاصل نہیں ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جتنا سکون چاہیے اللہ نے سکون کا وعدہ کامل دین کے اندر رکھا ہے. آج ہم کیا چاہتے ہیں, اگر ایک دادا نے اس کی مثال دی فرمائے ایک مچھلی ہے, مچھلی کا سکون کس کے اندر ہے؟ بولو بھائی پانی کے اندر. لیکن پانی کے کتنے اندر؟ فرمایا پوری مچھلی جب پانی کے اندر ہوگی جب سکون ہوگا. اگر مچھلی کا صرف پیٹ پر جو کاٹے اگر وہ بھی باہر رہے تو کیا مچھلی کو سکون حاصل ہوگا؟ بولو بھائی نہیں رہتا حاصل ہوگا. اگر مچھلی تڑپے تو ہر آدمی کیا سمجھ جائے گا کہ اس کا جو کانٹا باہر ہے اس وجہ سے اس مچھلی کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تڑپ رہی ہے. آج ہم دیکھیں ہم جن کی جن چیزوں کا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, ہم زکات بھی ادا کرتے ہیں, کیا ہم مدرسین سے بچتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچنا کیا اتنا ہے؟ تمام کرتے ہیں جتنا ہے, تمام شریعت کے اندر ہے. اگر ہم نہیں بچتے تو ہماری عبادت کامل نہیں ہوئی. عبادت اور تقویٰ کامل کب ہے؟ کہ جب ہم عبادتیں مثبتہ کے ساتھ عبادتیں بنتی بھی کریں. بھائی دنیا کے اندر دادا نے فرمایا بجلی کا بلب جلا رہا ہوں, یہ بلب جلتا ہے محنت اور پلس دو تاروں سے. اگر ایک انسان پلس کا تار اتنا موٹا لا کر کے لگا دے, میں 10,000 واٹ کا جو 40,000 واٹ کا جو تار چل رہا ہے وہ ایک تار لا کر ایک ہی بلب پہ لگا دے اور کہے اب تو میں اس بلب کو جلا کر دکھاؤں گا, بلب جلے گا؟ تو کیا کہیں گے ابھی بے وقوف, اتنا خرچہ اور اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بازار سے پتلا دو تار لے لیتا, پتلے لے لیتا, سستے لے لیتا, دو لے لیتا, یہ بلب جل جاتا. اتنی محنت کی اصول ہے, اتنی مشقت کی, اتنا موٹا تار کھینچ کر لایا, اس سے جلا رہا ہے, کہاں جلے گا؟ تیری عقل کہاں گئی؟ آج مسلمان عبادت سے مستفیٰ کرنے کے بعد کیا سوچتا ہے؟ مجھے اطمینان کامل حاصل نہیں ہو رہا. اب اطمینان کامل کیسے حاصل ہوگا؟ ایک بچہ ہے, عام مثال, ایک عام مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, اس کو ماں باپ منع کرتے ہیں کس چیز سے؟ کہ بیٹا گھر سے باہر مت جانا, پورے دوستوں میں نہیں بیٹھنا. بچہ کیا کرتا ہے؟ ان باتوں کو سنتا ہے لیکن نظر انداز کر دیتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہیروئن مت پینا, نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن جتنی مثبت باتیں, جب ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ لو کھانا کھا لو, فوراً مان لیتا ہے. بیٹا یہ لو دودھ پی لو, فوراً مان لیتا ہے. بیٹا یہ لو تمہاری جیب خرچی ہے, فوراً مان لیتا ہے. تو دادا نے فرمایا جتنی عبادتیں مثبت ہیں یہ سب مثبت عمل اللہ کی طرف سے ایسے جیسے ماں باپ بیٹے کو چیز دے رہے. کیونکہ نماز پڑھنے میں کس کو بنا لیا تھا؟ جب نماز کے لیے نیت باندھتا ہے تو ہر انسان کو مزہ آتا ہے. عمرے کے لیے ابھی اعلان کر دیا جائے کہ آج 2 بجے تک جو جم کر کے بیٹھے گا پوری توجہ سے سنے گا, اس کے بعد اس کو ایک عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. تو شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا کہ ادھر ادھر دیکھے. ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ میں وہاں کا گھر دیکھوں. راجہ نے فرمایا دیکھو ایک دفعہ زندگی کا حج کرنا تو فرض ہے, اگر ایک دفعہ فرض کفایہ ادا ہو گیا تو دوبارہ جانا فرض نہیں ہے. لیکن فرمایا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر فرض فرمایا, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ ظاہر ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے بادشاہ ہو, تقویٰ اللہ نے ہر ایک پر فرض فرمایا. فرمایا عبادت مثبتہ تو ہم سب کر لیتے ہیں, اگر کہہ دیا جائے تمہیں عمرے کے لیے نہیں اس سال ہماری طرف سے حج کراؤ, ہر انسان کا یہ ہو جاتا ہے. حج بدن کے لیے اگر ایک کسی سے پوچھا جائے تو آپ ذرا کمزور لگ رہے ہیں, آپ میری طرف سے حج بدن کر دیں گے؟ ہاں کمزور ہوں لیکن حج ضرور کر دوں گا. فرمایا آپ مثبت عبادت مثبت کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں, لیکن فرمایا گناہ چھوڑنے کے لیے کتنے تیار ہو؟ دوستو مسلمانوں پر جو المیہ ہے ہمارا, وہ ہمارا المیہ اس وجہ سے نہیں ہے, ہمارا المیہ اس وجہ سے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. نہیں چھوڑتے. میرے شیخ اس کی مثال دیتے تھے, حدیث مثال فرماتے تھے, حضرت علامہ شاہ حفظہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے کرتے. حضرت فرماتے تھے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکات ادا کر لی, فرمایا اللہ کی رحمت کا طرح کی درد آ گیا, اللہ کی رحمت کا طرف آ گیا. فرمایا لیکن نماز پڑھنے کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد, حج کرنے کے بعد, زکات ادا کرنے کے بعد, جس وقت اس نے حج کیا, فرمایا اب جہاں سے آ رہا ہے اب اسی جہاں سے رستے سے باتیں شروع کر, فرمایا اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. فرمایا جیسے ہی ناراض کیا, فرمایا ادھر سے اللہ کی ناراضگی کا ٹرک کیا گیا. فرمایا دونوں ٹرک آمنے سامنے کھڑے, اب یہ توبہ اور استغفار کرتا نہیں کہ گناہوں کا ٹرک ہٹ جائے. فرمایا دونوں ٹرک آمنے سامنے کھڑے ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیتا. راستہ اس لیے نہیں مل رہا کہ مسلمان اس گناہ کو گناہ سمجھے نہیں رہا ہے. آج پوچھا جائے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو ہر انسان کیا کرتا ہے, ٹی وی کھولے ہم اور بالے تو اس پر وہاں محسوس کرتے ہیں کہ جی بالکل ہے, اس لیے کہ مولانا ٹی وی کے بغیر زندگی کس طرح پاس ہوگی, کیا ٹی وی قبر میں نہیں ہوتا ہوگی. اگر اس دنیا کی سات سال کی زندگی اگر نہیں گزر رہی تو یہ سوچو قبر کے اندر جانے کے بعد اور قیامت تک آنے میں کتنا وقت آتی ہے اور وہاں وقت کیسے پاس ہوگا. کیا آپ کے بچے ٹی وی بھجوائیں گے اندر, کیبل بھجوائیں گے اندر, وہاں وقت کیسے پاس ہوگا. میرے شیخ فرماتے تھے وہاں وقت پاس ہوگا اگر دنیا میں ذکر کیا, دنیا میں اللہ کو راضی کیا تو ماتارا جیسے ہی قبر اب قبل ہو رسول جنت. قبر کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر انسان عبادت کر کے نیک اعمال کر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے لے کر جنت تک ایک دروازہ کھول دیتے ہیں کہ وہ جنت کو دیکھتے ہوئے اس کا وقت بتائی نہیں کر سکتا. اب تم کا تم میرے پر انصاف یا پھر انسان حالت کفر کے اندر جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے لے کر جہنم سے لے کر دروازہ کھول دیتے ہیں, وہ جہنم کی کبھی سے نہیں بچ پاتا. لیکن وہ دروازہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا جو دفنا رہا ہوتا ہے, نظر اس کو آ رہا ہوتا ہے جو اندر دیکھا رہا ہے, کیونکہ معاملہ اس کا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب گرو کے بولے کافر کو حجل وہ اندر خیر خدا عز و جل. فرمایا کسی کافر بادشاہ کی قبر پر جاؤ تو وہاں دیکھو کہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے, چاروں طرف پہرے دار کھڑے گئے, ہر طرف سے لوگ گلاب کے پھول کے وہ ٹائر بنے گئے وہ لا کر کے رکھ رہے ہیں. فرمایا آپ اس سے یہ مت سمجھو کہ جو اندر ہے وہ بھی مزے میں, کیونکہ باہر کا مزہ لازمی نہیں ہے کہ اندر کی لذت کی مزہ دے. فرمایا اور جو پہلے خدا عز و جل اندر جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس کی خبر باہر والوں کو نہیں ہے. باہر والے تو آتے ہیں سلامی دے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اندر تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا وہ معاملہ موقوف ہے اسلام کے اوپر, اور جو اسلام لے آیا اس کا موقوف ہے تقوا کے اوپر, اور جس نے تقوا اختیار کر لیا اس کا موقوف ہے ولایت اور جدیت کے اوپر. جو جتنا مستقی ہوتا ہے جتنا تقوا سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بڑا کھول دیتا ہے. اسی لیے جب مومن دنیا سے جاتا ہے بس ختم ہو رہی ہے بات, لہٰذا جن کی آنکھیں بند ہیں وہ آنکھیں کھول لیں. جب اسٹیشن قریب آتا ہے تو جو سوئے ہوتے ہیں بس پر دوسرے جگا دیتے ہیں, ارے بھائی اسٹیشن قریب آ رہا ہے اٹھ جا ایسا نہ گاڑی نکل جائے. تو اسٹیشن قریب آ رہا ہے سوئے نہیں. ہماری دوستی دوستوں ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب صرف کمی ہی کیوں کی ہے کہ تقوا کی کمی, تقوا کی چیز پر ہمیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اب تقوا کس چیز کا نام ہے؟ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں ان اعمال کو چھوڑ دو, پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی زندگی عطا فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا کہ رب کے سدر کو بھی تمہاری زندگی, تم چٹائی پر بیٹھو گے لیکن بادشاہوں سے زیادہ بچہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمہارے دل کے اندر وہ لذت ہوگی کہ جس کے سامنے بادشاہوں کی سدرت بھی ہوگی, جان و صورت تمہارے دل میں اللہ کو نور داخل کر کرے گا کہ یہ آسمان کا سورج یہ تمہارے سامنے پیٹا اور مالک پڑ جائے گا. اللہ کے ذکر سے جو سورج دل کے اندر اللہ تعالیٰ شروع کرواتے ہیں اس سورج کے سامنے یہ سورج دنیا کا سورج پیٹا پڑ جاتا ہے. زیادہ نے فرمایا جو اپنے ارمانوں کا خون کرتا ہے, فرمایا یہ نہیں کہتا کہ تقوا کا راستہ آسان ہے, ارے تقوا کا راستہ مشکل ہے, لیکن فرمایا جو اپنے حضرتوں کا خون کرتا ہے, اپنے ارمانوں کا خون کرتا ہے, جب اس دنیا کا اوپر سکھ ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا کو سورج ملتا ہے, اور فرمایا جب مومن اپنی آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو اس کے چاروں افق سکھ ہو جاتے ہیں, اور جب اس کے چاروں افق سکھ ہو جاتے ہیں تو ماتارا ہر افق سے اپنی روشنی اپنی کرن اپنی روشنی کا سورج اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ساتھ شروع فرماتے ہیں, اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے اس کے دل کا اندھیرے کھا جائیں گے. آج ہم افاق کی طرح افاق کے طرح چڑھنے پر چلے کہ پھر باہر اندھیرا ہے تو اندر بھی اندھیرا ہے, باہر اجالا ہے تو اندر بھی اجالا ہے. مسلمان کا اندھیرا اور اجالا اللہ کی یاد کے اوپر محکوم ہے. ہم گناہ چھوڑ دیں جتنا گناہوں سے بچیں گے, دادا نے فرمایا اس راستے میں مشکل تو آئے گی, حسرتِ پامال ہو یا آرزوِ پھول ہو, حسرتِ پامال ہو یا آرزوِ پھول ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. فرمایا زندگی ہر حال میں کٹ جائے گی, زندگی ہر حالت میں کٹ جائے گی, گاڑی کٹواؤ گے پھر بھی کٹ جائے گی, کافر کی بھی کٹ رہی ہے, فاسق کی بھی کٹ رہی ہے, فرمایا ولی کی بھی کٹ رہی ہے, ایک کی دنیا کے اندر ہنسے میں گزر کٹ رہی ہے. ظاہری طور پر دنیا میں ہر انسان ہنستا ہوا ملے گا, لیکن اللہ والوں کے پاس جاؤ واللہ جو سکون ان کے پاس آپ کو ملے گا وہ سکون دنیا میں کسی کونے میں نہیں ہے. کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے دیکھو, اگر تقوا مشکل لگتا ہے تو پہلے تقوا کے پاس جاؤ. اللہ نے حکم کیا کونوا مع الصادقین, فرمایا تمہارے پاس فریج نہیں ہے, اب تو گرمی شروع ہو گئی ہے. دادا نے مثال ہی بتایا, آج کے 14 اگست کی چھٹی ہے, اگر دو چار منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کہ اگر ایک آدمی غریب ہے, اب رمضان آ رہا ہے, روزے گرمیوں کے روزے, فرمایا غریب انسان ہے اس کے پاس فریج نہیں ہے, اس کا دوست مخلص ہے اس کے ساتھ, کیا کہتا ہے صبح سحری کے بعد جاتا ہے, کہتا ہے میرے دوست تیرے پاس فریج نہیں ہے, تو ایک پانی کی بوتل مجھے بھر کے دے, میں اپنے فریج میں رکھ لیتا ہوں, اور جب شام کو سحری افطار کا وقت ہو تو آ کر مجھے وہ ٹھنڈا پانی لے لینا اور اس سے تو روزہ کھول لینا. جب وہ فرمایا ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا. فرمایا اگر تمہارے پاس تقویٰ نہیں ہے تو اہل تقویٰ کے پاس جا کر دیکھو, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لذت عطا فرمائی, کیا ٹھنڈا عطا فرمائی. فرمایا جب تمہیں یقین, فرمایا یقین کی تین میں علم یقین, عین یقین, حق یقین. علم یقین کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے انسان سب سمجھ میں آتا ہے زندگی کیا چیز ہے, چٹنی روٹی کھا رہے ہیں پھر بھی مست ہے, بوریے پر سو رہے ہیں پھر بھی مست ہے. حضرت شاہ عبدالغنی کا پھٹکو لے کر چلا رہے ایک دفعہ, ارہر کی دال اور چٹنی روٹی کھا رہے تھے تو دادا نے فرمایا کہ مقصد اس کے اندر مجھے بریانی کا مزہ آ رہا ہے. دادا نے فرمایا حضرت وہ کیسے, فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. فرمایا حضرت میں تو دیکھ رہا ہوں آپ خود کھا رہے ہیں. فرمایا حکیم مقصد یہ ہاتھ اٹھانے کی قوت اس نے عطا کی, اللہ نے تو دی ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود کھلا رہے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کھلائے تو پھر کیا ہو جائے, کھانا ہم بھی کھاتے ہیں لیکن ہم کیا سوچ کر کے کھاتے ہیں, کہہ رہے جلدی جلدی پیٹ بھرو اتارو اس کو, لیکن اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا نیک بندہ جب کھاتا ہے تو وہی سوچ کر کھاتا ہے میرا رب مجھے کھلا رہا ہے. اگر ایک نوجوان اس کی شادی کرا دی جائے اور نئی نئی شادی ہو اور اس کی بیوی اس کو کھلائے, ایک نوکر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ نوجوان کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ والے جتنا بیوی سے محبت ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں. اور یہ کیا ہے, علم و یقین. دیکھ لیے آپ نے کہ اللہ والے تو اتنے خوش, ارے ان کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, یہ علم و یقین ہو گیا, علم حاصل ہو گیا کہ اللہ والے خوش رہتے ہیں. سن لیا کہ اللہ والے اس طرح کر کے رہتے ہیں. فرمایا ایک بار جا کر کے ان کو دیکھو, ان کے پاس بیٹھ کر کے دیکھو, تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا, عین الیقین حاصل ہو جائے گا. اور پھر فرمایا جب تم ان کے پاس ان کی صحبت میں آتے جاتے رہو گے ان کی صحبت میں تمہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمہیں بھی تقوا اہل تقوا بنا دیں گے, مستقی بنا دیں گے. اور فرمایا کہ جس دن تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی اس دن تمہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آتی ہے تو پھر دل میں کس طریقے کی خوشی آتی ہے. کیونکہ ایک انسان کو عام کی لذت سمجھانا چاہتا ہے, کہتا ہے یہ عام کھا رہا ہے, اس کا دیہاتی دوست آم کبھی کھایا نہیں, اس نے کہتا ہے یہ آم کی لذت ہوتی کیا چیز ہے, وہ کہتا ہے یار میں تجھے کیا سمجھاؤں, کہتا ہے چینی جیسا, وہ کہتا ہے نہیں یار میٹھا تو ہے پر چینی جیسا میٹھا نہیں, اچھا گڑ جیسا میٹھا, وہ کہتا ہے گڑ جیسا میٹھا بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے شہد جیسا میٹھا, وہ کہتا ہے شہد جیسا میٹھا بھی نہیں ہے. تو جب ہم یہ دنیا کی اللہ کی ادنا کی مخلوق کا مزہ سمجھانے کا پاتے ہیں تو دوستو اللہ کے نام کی لذت کا مزہ کون سمجھا سکتا ہے؟ ایک عالم اگر 100 سال سے تقریر کرتا رہے تو بھی اللہ کے نام کی لذت کو نہیں سمجھا سکتا. جب تک کہ وہ دوست اس کے پاس نہ آ جائے کہے اب پوچھے کہ آم کیا چیز ہے, وہ اس کے منہ میں آم کا ٹکڑا رکھتا ہے, کہتا ہے اب چک اب بتا اس کی لذت کیا ہے. سب کو سب خدا نے کہتا ہے یار یہ نہ کوئی شکر ہے نہ تو یہ کیا ہے شہد ہے نہ یہ گڑ ہے نہ یہ چینی ہے, اس کا تو اپنا مزہ ہے. تو جب تک ہم اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک عین الیقین حاصل ہے, اللہ والوں کے پاس جا کر کچھ ان سے اللہ کا نام سیکھ لے, پوچھ لے کہ میں کتنی دیر اللہ کا نام لوں, جتنی دیر وہ بتا دے جتنی تعداد وہ بتا دے تو اللہ کا نام لے گناہوں سے بچے. دیکھو اللہ تعالیٰ تو آپ بولی سے بیٹھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت کا مذاق فرمائے. صحابہ کا حال کیا تھا, صحابہ کی زندگی پڑھے, صحابہ کی زندگی کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رومی بادشاہ حسن کے دربار میں جب جا رہے تو اس کے دونوں طرف اس نے صرف صحابہ کے دلوں پر ہیلمٹ ڈالنے کے لیے ہاتھی کو سوار اپنی فوج کھڑی کر دی, لیکن وہ بھی اللہ کے نبی کا صحابی تھا, اس نے ان آنکھوں کو دیکھا تھا جن آنکھوں میں خدا کو دیکھا تھا, خدا سیدھا آنکھوں کو دیکھ کر کے آئے تھے, ان کو کون معلوم کر سکتا تھا. انہوں نے اتنی بڑی اس آنکھ کو دیکھ لیا پھر بھی وہ معلوم نہیں ہوئے, جا کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں دیتا ہوں, دو میں سے ایک چیز تسلیم کر لو, یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ یا ہمارے ساتھ صلح کر لو, یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ فوج ہماری دیکھ رہے ہو اتنی بڑی تمہارا مقابلہ نہیں, تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, یا تو بھاگ جاؤ یا تو ہمیں تسلیم کر لو. وہ صحابی اکیلا کھڑا ہوا ہے لاکھوں کی مجمع کے اندر, تو صحابی نے فرمایا ہم اس اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جس کو اللہ نے صحیح سے بنا کر کے مقروض فرمایا, اور اللہ نے ہمیں اس کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا, اب ہم تجھے ایک موقع دیتے کہ یا تو ایمان قبول کر لے یا مسلمانوں سے جنگ کر لے. صحابی وہاں سے پلٹ آئے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو برباد کر دیا, مسلمان مغلوب نہیں ہوا کہ ارے ان کے پاس تو اتنے اس زمانے اس زمانے کے لحاظ سے ان کے پاس تو اتنے جنگی جہاز ان کے پاس یہ ان کے پاس یہ, کیونکہ صحابہ جانتے تھے موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں, کفار کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہماری روزی ہماری زندگی ہماری موت ہماری خوشی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, پھر ہم کیوں جنگوں کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ لے کہ توفیق عطا فرمائے, اور اس یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کے نام پر عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اسلام اور ایمان ہمیں عطا فرمائے, اور وہ نظام عطا فرمائے جو خلافت کا نظام ہے جس کے لیے اس ملک یہ ملک بنا اور جس کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی, اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے چند میں اس ملک کو ہمیشہ محفوظ فرمائے, اور جہاں کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو ہم پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نہ عطا فرمائے جو ہم پر رحم نہ فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.